اب آپ اس مبارک سلسلے کا چودہ
تو حدیث موجود ہے صحیح میں کہ فبقا رسول اللہ حضور رو سیدنا صدیق نے فرمایا عرض کیا کہ ماذا یبکی کہ یا رسول اللہ کیوں روئے فرمایا کہ مکے کا راستہ دیکھ کے مجھے مکہ یاد کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں مکہ چھوڑ کے جانا کوئی معمولی سی بات تو نہیں اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ القیام فیہا سعادت والخروج منہا شقاوت کہ جب تک اللہ مکہ میں رہنا نصیب کرے اس کو سعادت سمجھ اور اس کا نکلنا جو ہے وہ بدبختی کی علامت اس لیے حکم ہے کہ خود نکلنے کی کوشش کبھی نہ اللہ نہ رکھے نوکری ہے ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے معذوری ہے مجبوری ہے لیکن اس کی تمنا یہ نہ ہو کہ میں جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جبریل بھیجا اللہ نے قرآن نازل کیا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد اللہ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو پھر لے آئیں گے مکہ اداس نہ ہو اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے رابق کے قریب پہنچے اب تو آپ جب خط ہجرہ سے جاتے ہیں تو رابق تھوڑا ایک طریق پہ رہ جاتا ہے لیکن پرانے راستے سے جائیں تو وہ گزرتا ہی رابق کے اندر سے بدر کے اندر سے رابق کے اندر سے مستورہ کے اندر سے اب یہ راستہ جو ہے یہ اقرب تو ہے ہجرت کی ہجرت کرا کیونکہ حضور تو صحیح راستے سے نہیں گئے تھے نا چھپ چھپ کے گئے تھے اس لیے یہ وادی قدید ہے وادی عصفان ہے اسی طرح وادی خلیس ہے اسی طرح آگے جا کے بیر استراحہ ہے بدر صغرہ ہے بدر کبرہ ہے وادی تیمہ ہے علی تیمہ ہے یہ سب چیزوں کا ذکر جو ہے کتابوں میں موجود ہے جو حضور کے زمانے بھی یہ وادی اسی نام سے بالکل اسی نام سے آج تک وہ حدیث میں کتاب میں نام موجود ہیں اسی طرح وادی صرف ہے یہاں بی بی میمونہ کا مزار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی سوار گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی آدمی پیچھے آ رہا ہے ہمارے تحاکم میں کیونکہ اتنا تیز گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت ہے بلا آدمی جب جنگل میں ہو سہارا میں ہو تو اکیلا کیوں گھوڑا دوڑاتا پھرے ایک آرام سے چلتا ہے نا ایک رفتار سے سفر کرو لیکن اس کا آنا اس تیزی سے دلیل ہے کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کوئی ہمارے تعاقب میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اس کے بعد حضرت صدیق فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا تو حضور نے ایک ہی جواب دیا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما ابو بکر تمہیں کیا غم ہے جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو ہمیں کیا ڈر اللہ جو ہمارے ساتھ ہے اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ سوار اتنے قریب آ گیا کہ اگر وہ اپنا نیزہ پھینکتا نا تو ہمیں مار سکتا تھا تو میں نے پھر عرض کیا میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے ہمارا مخالف دشمن آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں غم کرتے ہو ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما اللہ جو ہمارے ساتھ ہے غم کا کیا مطلب بس اتنی دیر گزری کہ سراقہ کہتے ہیں کہ یک دم میرے دونوں گھوڑے کے اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے اور میں گر گیا کہتے ہیں واللہ ما سکت انفرس فی حیاتی مجھے خدا کی قسم ہے تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا میں تو شاہ سوار آدمی عرب کے لوگ تو گھوڑے کے شاہ سوار ہیں گھوڑا اونٹ شکار باز شکرا یہ سب ان چیزوں کے بادشاہ ہیں کیونکہ ساری زندگی ان سے کھیلے ہیں تلوار نیزہ تیر اندازی یہ تو ان کے یعنی جوہر تھے ان کا بچہ جو ہے وہ تو کھیلتا تلوار سے تھا خنجر سے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آنے والا سراقہ یہ رابق کا سردار تھا اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو جہل نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا تو 100 اونٹنی انعام میں ملے گی وہ 100 اونٹنی کے لیے دوڑ رہا تھا کہ 100 اونٹنی کے زمانے میں کوئی معمولی قیمت تو نہیں وہ کہتا ہے کہ میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا اور پھر گھوڑے کے پاؤں وہاں دھنس رہے ہیں کہ نیچے کوئی ریتیلی زمین ہی نہیں ہے, وہ تو کنکر والی زمین. میں حیران ہوا, خیر گرا, اٹھا, کپڑے جھاڑے. اس کے بعد پھر میں نے گھوڑے کو کھینچا, مہمیز دی تو گھوڑے نے پاؤں نکالے, پھر میں گھوڑے پہ بیٹھا, پھر میں نے گھوڑا دوڑایا. جب میں قریب آیا تو پھر میرے گھوڑے کے پاؤں دھنسے, میں پھر گر گیا. کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ میرا گرنا میری کمزوری نہیں, یہ گھوڑے کی بھی کوئی شرارت نہیں, جن کے تعاقب میں جا رہا ہوں ان کی کوئی حفاظت کرنے والی ذات حفاظت کرے. فنادى بأعلى صوت الأمان يا محمد, زور سے چیخا, کہنے لگا محمد مصطفیٰ بس اب مجھے امان, ڈر گیا. تو نے کہا کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے عذاب کا شکار ہوں. حضور پاک نے اپنی گھٹنی روک لی, سواری روک لی, سوراخا قریب آ گیا, کہنے لگا حضور مجھے امان دیا. امان ہے, کوئی بات, ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سوراخا. کیوں آئے تھے؟ تعاقب کے لیے, آپ کو پکڑنے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حضور بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی ذات کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ جائیں مدینے تک آرام سے سفر کریں, اس راستے سے میں آپ کے کسی دشمن کو بھی اب آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا. اب دیکھیں کہ وہ آدمی, وہ ذات پاک جو خود اپنے دشمنوں سے تنگ آ کے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہی ہے, دشمن کس کی تلاش میں ہے, ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے. حضور نے فرمایا اب سوراخا ایک بات میں تمہیں بتاؤں. اس نے کہا حضور بتائیں. آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں وہ دن کیسا لگے گا جب کسرا بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. سوراخا کہتے ہیں میں نہیں سمجھ رہا. میں کہا عجیب بات کہ ایک آدمی خود پناہ لینے کے لیے ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جا رہا ہو, اور مجھے خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے گی کسرا کی, اور ان کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے, اور پھر وہ میرے جیسے ایک بدو, ایک عرابی, ایک رابق میں رہنے والے آدمی کے ہاتھ میں ہوں گے. کہاں کسرا, ہم نے تو کبھی مکے پر حکومت کرنے کا خواب نہیں دیکھا تھا کہ جائے کہ کسرا بادشاہ کے کنگن ہمارے ہاتھ میں آئیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہیں, لیکن یا رسول اللہ کچھ ایک بات کریں کہ امان لکھ دیں. آج آخر آپ نے, میں نے آپ سے امان مانگی ہے, آپ نے کہا کہ امان ہے, تو مجھے لکھ دیں کہ اگر کبھی کوئی وقت آئے تو آپ کی جماعت مجھے امان دے. آپ نے فرمایا ابو بکر فقط لکھ دو. حضرت ابو بکر نے کاغذ پہ لکھ دیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو امان دی ہے, اگر کبھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو مسلمان بھی اس کو امان دے. خدا کی شان دے کہ جب مکہ فتح ہو گیا, سرکار دو عالم حنین میں تشریف فرما ہیں, طائف فتح ہو گیا, تو یہ سوراخا قیدی بن کے حضور کے سامنے لایا گیا, اور آتے ہوئے اس نے کہا کہ رسول اللہ فیصلہ کرنے سے پہلے ایک منٹ ٹھہر جائیں. جیب سے ہاتھ نکالا اور کاغذ آگے رکھا کہ حضور آپ مجھے امان دے چکے. آپ نے فرمایا الیوم یوم بر و وفا یا سوراخا, آج وفا کا دن ہے, آج بھلائیوں کا دن ہے, جاؤ ہم نے تم کو امان دی ہے, بالکل اب اپنی زبان پہ قائم. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب کہاں جاؤ؟ وہ جانے والے دن گزر گئے, اب تو میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم, سرکار دو جہاں نے جو خبر دی تھی حضرت عمر کے زمانے میں, کسرا فتح ہو گیا, اسلام کا پرچم لہرا گیا, سپر پاور ٹوٹ پھوٹ گئی, نہ کسرا رہا نہ کیسر رہا, لا کسرا بعدہ ولا کیسر بعدہ, حضور نے فرمایا ختم ہو جائے. اور بادشاہ بھاگ گیا, اس کے وہی کنگن جو تھے وہ مال غنیمت میں آئے اور حضرت عمر کے سامنے پیش. حضرت عمر نے جب دیکھا انہوں نے فرمایا آئی نہ سوراخا, سوراخا کہاں ہے؟ اس کو تلاش کر. سوراخا آ گیا. حضرت نے فرمایا کہ سوراخا حل تذکر ما قال بک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سوراخا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں ہمارے نبی نے کیا وعدہ کیا تھا رابق راستے میں؟ انہوں نے کہا یاد ہے ابھی. انہوں نے فرمایا تھا کہ کسرا کے جو سوارئی کسرا اس کے ہاتھ کے کنگن جو ہوں گے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. تو میں نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ, میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناتا ہوں تاکہ میرے بدنی کی بات پوری ہو جائے, اور تم سارے صحابہ میں چل کے ان کو یہ دکھاؤ اور بتلاؤ کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا. یعنی اندازہ فرمائیں صداقت رسول, اندازہ فرمائیں علم نبی کا, اندازہ فرمائیں اللہ کے وحی سے اللہ کے نبی کے تعلق کا, کہ خود مہاجر بن کے جا رہے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ کس طرح ختم ہو جائے گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے سفر کرتے ہوئے تو راستے میں ایک جگہ آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی, پانی ختم ہو گیا اور اونٹنیوں کے ساتھ جو دودھ تھا دودھ بھی نہیں رہا. رات دن کا سفر, متواتر سفر اور کوئی خوراک نہیں, کوئی غذا نہیں. دور ایک خیمے میں نظر پڑی تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اس خیمے میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کے ہم کچھ دیر گزارتے ہیں اور شاید ہمیں کوئی دودھ مل جائے, کوئی پانی مل جائے, کوئی کھانے کی چیزیں مل جائیں. کیونکہ لوگ عرب لوگ تھے جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں نا جی, کہیں خیمے لگا لیے بیٹھ گئے اور جہاں ہریالی دیکھی پھر مال کو لے کے وہاں چلے گئے, ادھر بارش ہو گئی تو مال اٹھایا ادھر چلے گئے. اب تو ان کی تو زندگی ایسی ہوتی تھی خیمے میں گزر جاتی. تو جب حضور وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے, حدیثوں میں اس کا نام ہے ام معبد. حضور پاک نے سلام کیا, فرمایا میں اجازت ہے کہ آپ خیمے میں کچھ دیر آرام کر. انہوں نے کہا اہلن وسہلن, عرب تھے اور سخاوت ضیافت تو ان کو گٹھی میں پڑی ہوئی تھی. عرب ہو اور سخی نہ ہو سمجھیں پھر وہ عرب نہیں ہوگا. وہ کہ آپ کی ہماری نسل ہے, دس سال بیس سال پچاس سال سو سال سے عرب یقیناً کریم. یہ ناممکن ہے کہ عرب ہو اور بخیل ہو اور شہید ہو اور وہ بیچارہ ہر وقت نڑنوے کی مار میں ہو گن رہا ہو, کیا نڑنوے ہو گیا تو سو کب ہوں. عرب ایسی انہوں نے تو کل کا کبھی نہیں سوچا کہ کل کیا ہوگا, ہوگا جو پتا ہے. ضروری ہے کہ ہم زندہ رہیں گے, کل آج کیوں خرابی کے ساتھ بھوکے گزاریں. حضور نے کہا اہلن وسہلن, بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اماں جان بوڑھی اماں تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے کا؟ اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ اگر کوئی چیز, اس کو پتا نہیں ہے کہ حضور رسول اللہ. اس نے کہا کہ میں میرے مہمان ہیں, اگر میرے خیمے میں کچھ ہوتا تو آپ کو مانگنا پڑتا, یہ تو عیب ہے عرب. اسی لیے قرآن نے سیدنا ابراہیم صاحب نے پڑھا ہے نا کہ جب مہمان گئے تو بس ملنے کے فوراً بعد اور اس وقت واپس آئے کہ ایک بچھڑا ذبح کر کے بھون کے پکا کے جناب ایک بڑا گوشت سامنے رکھا. فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ, آؤ بھائی کیوں نہیں کہتے ہو. حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی تھے. اچھا پوچھ لیتے پہلے, پہلے ذرا تفصیل ہو جاتی تو نہ بچھڑا ذبح کرنا پڑتا, نہ کسی تکلیف کرنی پڑتی, نہ گوشت پکانا پڑتا. لیکن علماء نے لکھا کہ سنت الانبیاء اور عادت الکرام, سخی اور کریموں کی عادت یہ نہیں ہوتی کہ مہمان سے پوچھیں گے جی آپ نے کھانا کھانا ہے, یہ تو ہمارے یہاں رواج ہے نا, پوچھتے ہیں اچھا جی آپ کیا پیئیں گے. شریف آدمی کہے گا کچھ نہیں, ڈھیٹ ہے تو کہہ دے گا کوئی گرم چائے کھا دو بھائی. اگر شریف آدمی ہے, کریم آدمی ہے تو اس سے جب پوچھا جائے تو اس کی تو بڑی توبیزتی ہے, توہین ہے, آداب اسلام کے خلاف ہے. یہ تو انگریزوں کا کوئی طریقہ ہوگا. اسلام تو یہ کہتا ہے جو آپ کے گھر میں ہے, پانی ہے, چائے ہے, کچھ ہے, پشتا تو بس ٹھیک ہے یہ لو, اس کے بعد مرضی ہے مہمان پیئے پیئے, نہ پیئے نہ پیئے, پوچھنے کا کیا مانا. اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ پوچھنے کے بھی بڑے انداز ہو گئے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ آپ کب آئے, جی کل آیا تھا, جی آپ تو بڑے لوگوں کے مہمان ہوں گے, ہم غریبوں کے پاس کب آتے ہیں آپ, جی آپ تو اچھا ماشاءاللہ کہاں ٹھہرے ہوئے. مقصد یہ ہے کہ میرے گھر تو نہ ہو, نہ دفعہ ہو جان چھوڑو. یا ساتھ یہ کہہ دیں کہ چلیں ابھی میں آپ کو چلو دیکھیں جی اب گھر جانے کا وقت تو نہیں ہے, ہوٹل میں میں آپ کی کچھ سروس کر دیتا ہوں, خدمت کر دیتا. ویسے ٹائم تو ہو رہا ہے, اب ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہوگا. یہ کون سی دعوت ہے, یہ دعوت ہے یا عداوت ہے؟ اسلام ان باتوں کا قائل نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تکلفات میں نہ پڑو. ہم تمہارے گھر میں پانی ہے پانی لے آؤ, لسی ہے لسی لے آؤ, تمہارے گھر میں شربت ہے شربت لے آؤ, چائے ہے چائے لے آؤ, میٹھا نہیں ہے نمک ڈال دو. کوئی چیز جو تمہارے گھر میں ہے, اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ وہ گھر کبھی برکت والا نہیں ہوتا جس کے گھر میں کھجور نہ. کیوں کہ جب آیا کوئی مہمان, چلو چار چیزیں اب ایک پلیٹ میں رکھے, چار دانے آگے رکھ دی, بات ختم ہو گئی. اسی لیے عربوں کی صفت میں یہ شامل تھا کہ کھجور زیتون یہ چیزیں ہمیشہ عرب کے گھرانوں میں موجود ہوتی, کیوں یہ ایسی چیز ہے کہ جب آؤ تیار ہے, کچھ کرنا نہیں پڑتا. زیتون نکالا, چار دانے رکھے اور روٹی کا ایک ٹکڑا رکھا, پیش کر دیا. ضروری تو نہیں کہ آپ ہمارے لیے یا کسی مہمان کے لیے, تو تکلفات جو ہیں یہ تو خیر ایک الگ کی تھی. تو بہرحال اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میرے گھر میں کچھ تو کبھی ہو سکتا ہے کہ میں جی آپ کو مانگنا پڑتا. آپ نے فرمایا اچھا یہ جو دور بکری بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا حضور یہ تو بیمار ہے بیچاری, یہ تو ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں گئی, میرا خاون جو ہے وہ مال مویشی لے کے چلانے گیا, یہ تو چل نہیں سکتی, کھڑی بھی نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا چلو نہ کھڑی ہو سکے, تمہاری اجازت ہے کہ ہم دودھ نکال لیں. وہ بوڑھی ہنسنے لگی, کیا کہہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس بکری کے پشت پہ آپ نے ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی کہ اللہ تیرا نبی آج مہمان ہے اور پیاسا. اسباب کی حد تک تو ہم بکری کے پاس آ گئے ہیں, لیکن دودھ دینے والا تو ہے نا. اور اس کے بعد حضور ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضور خود بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ حضور تو بکری کا دودھ نکالنا بھی جانتے ہیں, کیونکہ یہ دودھ نکالنا جو ہے بکری کا گائے کا یہ فن ہے. ہمارے بچے تو خیر بیچارے کیا سیکھیں گے, ان کا گزارا تو مرائی پہ ہے, علی پہ سعودیہ پہ, ان کو کیا پتا دودھ بھی کبھی نکالا جاتا. ان کے لیے تو یہ بڑا یعنی ایک عجیب سا کھیل ہوگا دیکھنے کے لیے, بڑے انجائے کریں گے اگر دیکھیں کہ کیسے جانور کا دودھ نکالا جاتا. وہ بیچاروں نے کبھی اپنا دودھ نکلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. تو خیر بہرحال تو حضور میں بڑے آرام سے یوں بیٹھے اور برتن دونوں ٹانگوں میں پھنسایا اور بڑے پیار سے اس کو کھینچا. تو وہ کہتے ہیں وہ تو ایسے اتنی زور زور سے دودھ کی لاٹیں لگ رہی تھی جیسے ماشاءاللہ کوئی تندرست بکری بھی اتنا دودھ نہ دے. برتن بھر گیا تو ہمیں اور لے آؤ, اور برتن بھر گیا تو ہمیں اور لے آؤ, اور برتن. جس جتنے خیمے میں برتن تھے جتنی ہمارے ساتھ تھے سب بھر. آپ وہ عورت دیکھ رہے کیا ہو. حضور نے خود پیا, آپ کے ساتھی نے پیا, دلیل نے پیا, ام معبد نے پیا. حضور نے فرمایا اب بکر کو تھوڑا سا ساتھ رکھ لو, باقی سب ام معبد کو دے دو, یہ اپنے گھر میں رکھ لے. اور اس کے بعد حضور نے اجازت مانگی اور کہا کہ اچھا ماں تمہارا بہت شکریہ کہ ہم نے تمہارے خیمے کی چھت کے نیچے وقت گزارا ہے, سائے کے نیچے بیٹھے ہیں, ہم نے تمہارے برتن استعمال کیے ہیں, ہم نے تمہاری بکری سے دودھ لیا ہے, ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں. اور کبھی تمہیں حاجت ہو مدینے میں کبھی گزرو تو وہاں آنا اور ہمیں ملنا. میرا نام محمد بن عبداللہ ہے, محمد رسول اللہ ہے. کہہ کے حضور چلے گئے. بعض روایات میں ہے کہ حضور نے نام نہیں پتا, بس حضور نے خیریت پوچھی, کہا اور اس کا شکریہ ادا کیا, چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تو ام معبد کا خاوند آیا گھر میں, دیکھا کہ گھر میں تو سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. دیکھا ام معبد میں نہ ہی رہا تھا, یہ کہاں سے آ گیا. انہوں نے کہا بیٹھو, انہوں نے کہا بیٹھو ابو معبد بیٹھو, آج تو میرے گھر میں کوئی ایسے مہمان آئے تھے خدا کی قسم میں نے ایسے تو کبھی زندگی میں نہیں. اور محدثین تمام دنیا کے محدثین علماء جو ہیں, ام معبد نے جو حضور کا نقشہ کھینچا ہے نا, جو حضور کا جمال کمال صفت خلق سیرت صورت بیان کی ہے, دنیا کا کوئی صحابی بیان نہیں کر سکتا. اس عورت نے, اس بدو عورت جنگل میں رہنے والی ہو کیا ہے لو, تمہارے ہمارے دھیان لحاظ سے بیکورڈ بالکل جاہل, لیکن جو اس نے حضور کا حلیہ کھینچا ہے نا جی, اس نے کہا کہ میں نے تو آج ایک ایسا آدمی دیکھا ہے بلا بالطویل البائن, ان کا قد کوئی اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ لمبا نظر آئے عیب والا لگے, کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بھی تو ایک عیب بن جاتا ہے, وہ حسن نہیں رہتا. بلا بالقصیر, اور نہ اتنا چھوٹا قد تھا کہ حضور کے قد جو ہے وہ بلکہ درمیان میں اور اتنے اعتدال والا اور طول کی طرف ابھرتا ہوا، بلا بالابیض الامحت، اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ بالکل خالص انڈے کی طرح سفید ہو، بلا بالاسمر، اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ جسے ہم ساملا کہہ سکے، بلکہ الابیض مائل الى الحمرۃ، کہ ایسا سفید جس میں سرخی کی ایک جھلک ہو آمیزش. کہا جب ایسا حلیہ بیان کیا اور نے کہا اور اسی نے یہ بکری پہ ہاتھ رکھا، تو اس کے خاوند نے کہا کہ ام معبد، معلوم ہوتا ہے یہ وہی محمد عربی ہے جس کو مکے والے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو وہی اللہ کا رسول تھا، ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے خیمے میں محمد بدری اترے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر مبارک جاری رکھا، اور مدینے والوں کو یہ تو پتا تھا کہ آقا انعامدار آنے والے ہیں، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ کب چلے ہیں، مکے سے کب آئیں گے، ٹیلی فون تو تھا نہیں، کوئی ٹیلی فون پہ بتا دیتا. اب مکے والے کیا کرتے جناب، مدینہ منورہ والے کے بوڑھے، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ یہودی، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان کے بڑے بڑے راہب، ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سب باہر نکل کے آتے، وہ مقام جس کو کہتے ہیں سنیت الوداع، آج بھی مدینہ شریف میں مقام موجود ہے سنیا. اسی لیے شاہ فہد نے اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے جو حرم شریف میں مدینہ مسجد نبوی کے لیے ایئر کنڈیشن جو سینٹرل ایئر کنڈیشننگ کا جو سب سے بڑا انہوں نے لگانا تھا فیکٹری، اس کا پلانٹ لگانا تھا، تو وہ حرم کے قریب ایک جگہ تھی جہاں لگا رہے تھے، تو خادم الحرمین نے کہا کہ نہیں 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 بالکل اس جگہ مت لگائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کا دھواں اور کوئی پٹرول کی بو اور ڈیزل کی بو ایک کھینچیں اور وہ کسی دوسری ہوا کے ساتھ مل کے حضور کے حرم کے اندر مسجد نبی میں چلی جائے، یہ ادب کے خلاف ہوگا، اس کو آپ دور لے جائیں اور اسی مقام پہ لے جائیں جہاں سے حضور آئے تھے، تاکہ وہیں سے ٹھنڈی ہوا آئے. اس عقیدت کو کبھی ہم نے بھی سوچا ہے جنہیں ہم وہابی کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک یہ وہابی لوگ ہیں نا، نبی کو مانتے ہی نہیں، نبی کو تو صرف ہم انڈو پاک والے مانتے ہیں جن کا گزارا ہی ماشاءاللہ قوالیوں پہ ہے یا بجرے پہ. قال رسول اللہ، جنہیں کبھی نصیب ہی نہیں ہوتا. ہم نے تو یہی دیکھا ہے جب، یا پتہ نہیں ہماری کو بدقسمتی ہوگی، میں تو ایک دفعہ گیا وہاں معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ بھی فاتحہ پڑھ لوں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ فاتحہ پڑھ لوں، اسی طرح اپنا اور بزرگوں کے مزارات پہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا. ہم تو جب گئے وہاں، یا قوالیاں ہیں یا ڈھول ہیں یا دھمال ہیں، یا ہماری بدقسمتی اس دن کوئی خاص مصیبت ہو تاکہ ہم جلتے ہوئے جائیں. تو اب جناب یہ مدینے والے لوگ جو تھے تو یہ سارے نکل کے اسی سنیت الوداع کے پہاڑ پہ آگے چڑھ کے دور دور دیکھتے بےچارے، جب دھوپ شدید ہو جاتی لوٹ جاتی، جب یہ آج تو نہ. اور دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلی نظر جو ہے ایک یہودی دور سے، اس نے کہا یا اہل المدینۃ ھذا مطلوبکم، وہ جس کے لیے تم کھڑے ہو نا وہ آ رہا. تو مدینے والے جناب ایسے خوش ہوئے. اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، صحابی فرماتا ہے کہ واللہ، کہتا ہے خدا کی قسم ہے، ما رأینا ازوا یوم، ہم نے اتنا روشن دن کبھی نہیں دیکھا، وہ دن جس دن محمد پاک مدینے میں تشریف لائے، ایسا روشن دن ہم نے نہیں دیکھا، کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ آج دو سورج اترے، ایسی روشن، ایسا مدینے پہ چمک، ایسا مدینے کی فضا میں نور. اسی لیے عرب لڑکیاں بچیاں جو تھیں اور وہ حضور کے استقبال میں، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ کھڑی کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ طلع البدر علینا، آج چودھویں کا چاند آ گیا. ان عرب کی بچیاں ہیں نا، یہ نہیں کہا طلع الہلال، طلع القمر، کیونکہ وہ تو ناقص ہوتا ہے، چاند کب مکمل ہوتا ہے؟ جب چودویں کی رات میں پورا ہو تو پھر بدر کہلاتا ہے. انہوں نے حضور کو بدر سے تشبیہ دی, قمر سے نہیں تشبیہ دی, ہلال سے نہیں تشبیہ دی, کہ جیسے بدر کامل ہے میرے مدنی کی نبوت بھی کامل ہے کہ آپ کے بعد نبی کوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور مقام قبا, جیسا آج بھی یہاں مسجد قبا ہے, یہ سب سے پہلا حضور کا قیام ہے جہاں حضور پاک نے قیام فرمایا. تو یہ مسجد قبا جہاں بنی ہوئی ہے بالکل عین اسی جگہ بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد جو پہلا حکم دیا وہ یہی تھا کہ فوراً مسجد. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی پہلے دن سے. اس مسجد کا حکم دینے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسجد جناب یہ تو کوئی لینٹر وغیرہ تو نہیں ڈالنے تھے, وہ تو سادہ سی مسجد تھی نا جی, بس چھوٹی سی دیوار اور اس کے بعد چھڑیاں کھجور کے ستون اور اوپر چھڑیاں ڈال کے تو سب صحابہ لگے ہوئے ہیں اور دو دن میں مسجد بن گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار منگل بدھ خمیس چار دن آپ نے قبا میں قیام فرمایا, اس کے بعد حضور پاک نے مدینے کے لیے روانگی اختیار کی. جس دن حضور روانہ ہوئے وہ جمعہ کا دن, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں نہیں پہنچے تھے, راستے میں تھے. بنی عامر ابن عوف میں یا بنی سالم ابن عوف, ایک ہی بات. تو وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا, تو سب سے پہلا جمعہ جو ہے, پہلا خطبہ جو حضور نے دیا ہے وہ اسی جگہ میں ہے, قبا اور مدینہ کے درمیان, بنی سالم ابن عوف. اچھا, ویسے حضور کے آنے سے پہلے بھی جمعہ شروع ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, بلکہ اسلام آنے سے پہلے بھی اسد ابن زرارہ کے ہاں لوگ جمع ہوتے تھے, اور جمعہ کا نام جو ہے وہ لعیق ابن کعب, حضور کے دادا گزرے, ان نے زمانہ جاہلیت میں رکھا تھا, ورنہ اس کا نام یوم العروبہ تھا, اس کا نام یوم الجمعہ نہیں تھا. یہ جمعہ کا نام انہوں نے رکھا, اور پہلا جمعہ مدینے میں پڑھایا تو اسد ابن زرارہ نے, اور پھر سرکار دو عالم, سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلا جمعہ جو پڑھا ہے بنی سالم ابن عوف میں, اور جمعہ پڑھانے کے بعد حضور پھر روانہ ہو. اب جب روانہ ہوئے تو اب تو جناب مدینے کے تو لوگ ماشاءاللہ اس طرح جان نثار تھے نا جی, کہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور جناب حضور کی اونٹنی کو چمٹ رہے ہیں, یا رسول اللہ اندل بنا اندل بنا اندل بنا, حضور ہمارے پاس ہو, خدا کے لیے ہمارے پاس, نفدی امبارنا و اولادنا و ابنانا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہم اپنے بچے جان مال اولاد سب آپ پہ قربان کر دیں گے, واللہ انزل بنا یا محمد, ہمارے پاس اتریں. سب مدینے والے جناب, سب لوگ. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہروں میں سے سب سے افضل جو ہے وہ مدینہ, حتیٰ کہ وہ مکے سے بھی افضل سمجھ. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جہاں اور دلائل ہیں, وہاں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے شہر جو ہیں, حتیٰ کہ مکہ جو ہے وہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے, ایک شہر ہے دنیا کی تاریخ میں جو اسلام اور محبت سے فتح ہوا, صرف مدینہ, جہاں کوئی تلوار نہیں چلی, بلکہ حضور کے آنے سے پہلے اسلام آ چکا تھا, مصعب ابن عمیر پہنچ چکے تھے اور سینکڑوں لوگ اسلام لا چکے, 83 آدمی تو مدینے سے چل کے حضور کی بیعت کر چکے تھے, بیعت العقبہ. حضور پاک نے جب دیکھا کہ بھئی اب سب کا اتنا ذوق اتنا شوق ہے, اب سب آدمی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چلو, اب حضور نے فرمایا دیکھ پاس فترکوها انها مامورۃ, میری اونٹنی کو کوئی نہ پکڑے, کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے, یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے, جہاں اس کو اللہ حکم دیں گے وہاں بیٹھ جائے گی, اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں اس کا میں مہمان خود بخود بن جاؤں گا, تو اس لیے میری اونٹنی کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں, روکنے کی کوشش نہ کریں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں.